بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آٹھویں اور نویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج اتوار ہے، 26/10/1400 ہجری شمسی مطابق 13 جمادی الثانی 1443 ہجری قمری اور 16 جنوری 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام سماعت فرمائیں گے، بزم دوستاں۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالے پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا، آئینۂ صحافت۔ پھر فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام ہوگا، آئیے فارسی سیکھیے۔ اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا منارہ نور۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ضمنی مالیاتی بل 2021 پر دستخط کر دیے ہیں۔ دہلی کے وزیراعلی اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے وزیراعظم کی سیکیورٹی پر سیاست کیے جانے کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور چین کے درمیان جامع تعاون کا سمجھوتا دونوں ملکوں کے لیے سود مند ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ضمنی مالیاتی بل 2021 پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے متنازع منی بجٹ ضمنی مالیاتی بل 2021 پر دستخط کر کے اس کو قانون میں تبدیل کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس بل کے ذریعے بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کی ایک اہم شرط پوری کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ متنازع ضمنی مالیاتی بل 2021 ان 16 بلوں میں شامل ہے جنہیں عمران خان کی حکومت نے اپوزیشن اراکین کی مخالفت اور ہنگاموں کے دوران قومی اسمبلی سے پاس کروایا تھا۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے IMF کی شرط پوری کرنے والے متنازع ضمنی مالیاتی بل پر ایسی حالت میں دستخط کیے ہیں کہ دو روز قبل عمران خان نے ایک تقریب میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ IMF کی شرائط سے عوام پر دباؤ بڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مجبوری کے عالم میں IMF سے قرض لیتے ہیں جس کے لیے اس کی شرائط ماننی پڑتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF کی شرائط ماننے کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے۔ کراچی پولیس نے بھاری مقدار میں جنگی اسلحے برآمد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ پولیس نے اولڈ سٹی ایریا میں برطانوی دور کی ایک عمارت سے بھاری مقدار میں فوجی اسلحے برآمد کیے ہیں، جن میں اینٹی ایئر کرافٹ گنیں، اسٹین گنیں، پستول اور دیگر فوجی ہتھیار شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق SS وسطی کراچی ملک مرتضیٰ نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ فوجی اسلحہ بظاہر 10 سے 12 سال قبل زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ کراچی پولیس کے ایک اور اعلی عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ لیاری سے ملحقہ لی مارکیٹ میں فوجی اسلحے کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد ایک خیراتی ٹرسٹ سے تعلق رکھنے والی پرانی عمارت میں جمعے کی رات کھدائی شروع کی گئی جو سنیچر کی رات تک جاری رہی۔ رپورٹ کے مطابق کراچی پولیس کو اسی علاقے میں دیگر مقامات پر بھی اسلحے کی موجودگی کی اطلاع ہے۔ کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بات تشویشناک ہے کہ یہ اسلحے ایک تھانے کے قریب ملے ہیں۔ پولیس نے یہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ اسلحے کس کے ہیں اور کس مقصد کے لیے کس طرح یہاں لائے گئے ہیں۔ پاکستان میں بھی کرونا کی نئی لہر میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 4027 نئے کرونا مریضوں کا اندراج ہوا اور 9 کرونا کے مریض موت کی آغوش میں چلے گئے۔ پاکستان کے ہسپتالوں، قرنطینہ کے مراکز اور گھروں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کے 31,551 ہو گئی ہے، جن میں 752 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی شرح بڑھ کے 7.8% ہو گئی ہے۔ کرونا کی نئی لہر کا زور کراچی میں زیادہ ہے، جہاں کرونا سے متاثرین کی شرح ایک ہفتے میں 15% سے بڑھ کے 40% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق کراچی میں بخار اور گلے میں درد کی شکایات عام اور شہر کی 40% آبادی کے بخار میں مبتلا ہونے کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر میں شدت کی خبر ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں 24 گھنٹے میں 271,202 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر میں 4 دن سے شدت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل سنیچر کو 268,833، جمعے کو 264,202 اور جمعرات کو 247,417 نئے کرونا مریضوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں نئی لہر شروع ہونے کے بعد کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کے 1,50,377 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 314 کرونا مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 4,86,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ نئی دہلی کے وزیر اعلی اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے وزیر اعظم کی سیکیورٹی پر سیاست کیے جانے کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ پنجاب میں سیکیورٹی میں کوتاہی کے مسئلے میں سیاست جاری رہی ہے، جو ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی ضروری ہے اور اس میں کوتاہی ہوئی ہے، تو اس پر سیاست کے بجائے اس کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے تو وزیر اعظم کی سیکیورٹی ضروری ہے تو عام آدمی کی سیکیورٹی بھی ضروری ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی نے کہا کہ اس مسئلے میں حکمران بی جے پارٹی اور کانگریس دونوں پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں۔ یاد ہے کہ گزشتہ 5 جنوری کو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی ریاست پنجاب کے علاقے فیروز پور میں ایک ریلی سے خطاب کرنے والے تھے، لیکن راستے میں ایک پل پر مظاہرین کی جانب سے مبینہ طور پر ان کا راستہ بند کیے جانے کے نتیجے میں مسٹر مودی واپس ہو گئے تھے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اس مسئلے کی جانچ کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ والفجر جہازرانی کمپنی کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان منظم جہازرانی اور کنٹینروں کی رفت و آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی جہازرانی کی رپورٹ کے مطابق والفجر جہازرانی کے سربراہ کیپٹن سید محمد رضا احمدی زادہ نے ایران اور ہندوستان کے درمیان اس کمپنی کے کنٹینروں کی منظم رفت و آمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس لائن کے ذریعے برآمداتی سامان کنٹینروں کے حامل جہازوں میں بندر عباس، بندرگاہ سے ہندوستان کی ناوا شیوا کاندلہ اور امارات کی جبل علی بندرگاہوں کے لیے لوڈ کیے جاتے ہیں اور آرڈر ملنے پر ہندوستان کی دیگر بندرگاہوں کے لیے بھی روانہ کیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ والفجر جہاز رانی کے سربراہ نے مزید کہا کہ جہاز رانی کی اس لائن کے شروع ہونے سے تاجر برادری اپنے برآمداتی سامان نہایت آسانی سے ہندوستان کی دیگر بندرگاہوں تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک جانب امریکی خفیہ ادارے شہید قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد سابق امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے دیگر ساتھیوں کی حفاظت کے حوالے سے پریشان ہیں، تو دوسری جانب ٹویٹر نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کے انتقام پر مبنی کارٹون فلم کی اشاعت پر رہبر انقلاب اسلامی کا پیج بند کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹویٹر نے رہبر انقلاب اسلامی کا آفیشیل اکاؤنٹ بند کر دیا ہے اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا انتقام لینے پر مبنی ایک کارٹون فلم کی اشاعت کو اس کا بہانہ بنایا ہے جو آپ کے آفیشیل پیج پر جاری کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں مغربی ممالک نے بھی جو آزادی بیان کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، شہید جنرل قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کے موقع پر ان کی شہادت سے متعلق پوسٹوں اور خاص طور سے انسٹاگرام پر ٹرینڈ کرنے والے ہیش ٹیگ ہیرو کو بیک وقت ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ یہ سب ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے کہ جب امریکی جریدے نیوز ویک نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں، امریکی انٹیلیجنس عہدیداروں میں پائی جانے والی دائمی تشویش کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ نیوز ویک کی جاری کردہ اس رپورٹ کے مطابق 2 سال قبل سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد سے امریکی خفیہ ادارے اس قتل کا حکم دینے والے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف انتقامی پیغامات کی نگرانی اور کھوج لگانے میں مصروف ہیں۔ امریکی ماہرین نے اعتراف کیا ہے کہ نیا کرونا ویریئنٹ اومیکرون ملک بھر میں پھیل گیا ہے، جبکہ حکومت کی بد انتظامی کے سبب ملک بھر کی سپر مارکیٹیں ضروری اشیاء سے خالی ہو گئی ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق امریکہ میں کرونا کی نئی لہر میں شدت کے پیش نظر متعدد شہروں میں اشیاء صرف کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور متعدد سپر مارکیٹوں کے شیلف گوشت، پھل، فروٹ اور حفظان صحت کی چیزوں سے خالی پڑے ہیں۔ اومیکرون کے بڑھتے ہوئے معاملات کی وجہ سے غذائی اشیاء کی تقسیم کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے اور ملازمین کی کمی کی وجہ سے کارخانوں میں پیداوار گنجائش سے بہت کم ہو گئی ہے، جس کے سبب رسد اور طلب کے درمیان توازن قائم رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ شکاگو کے طلبا نے کرونا کی شدت کو دیکھتے ہوئے اسکول کی کلاسوں میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ کرونا میں مبتلا ہونے کے خطرات کی وجہ سے کلاسوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کیلیفورنیا، نیو یارک اور ماساچیوسٹس کے اسکول طلبا نے بھی گزشتہ ہفتے کلاسوں میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک کرونا سے بچاؤ کے لازمی اقدامات نہیں کیے جاتے وہ اسکولوں میں حاضر نہیں ہوں گے۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکی حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسکولوں کو کرونا کی آلودگی سے پاک کر دیا گیا ہے اور طلبہ پورے اطمینان کے ساتھ کلاسوں میں حاضری دے سکتے ہیں، اسکولوں کے ملازمین نے اس دعوے کو کذب محض قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور چین کے درمیان جامع تعاون کا سمجھوتا دونوں ملکوں کے لیے سود مند ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے چین کے سی جی ٹی این ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چین کے دورے میں اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ اہداف کے بارے میں گفتگو ہوئی اور تہران اور بیجنگ کے تعلقات تمام میدانوں میں فروغ پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجی کا تعاون دونوں قوموں کے مفاد میں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران بیجنگ 25 سالہ معاہدے میں ہر وہ چیز شامل ہے جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، اور اس معاہدے سے جس پر جمعے سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے تہران اور بیجنگ دونوں کو فائدہ پہنچے گا۔ امیر عبداللہیان نے ویانا مذاکرات میں چین کے نمائندے کو ایک فعال فریق قرار دیا جو تعمیری کردار ادا کر رہا ہے اور ایران کے پرامن ایٹمی حق کی حمایت کرتا ہے اور ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے پر زور دیتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ تہران نے شام کی عرضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلیٰ کو مضبوط بنانے کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی اصغر خاجی نے شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گیئر پیٹرسن سے ملاقات میں شام کے بحران کی تازہ ترین صورتحال، آئینی کمیٹی کے مذاکرات، پابندیوں کے مقابلے اور اس ملک کے عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ علی اصغر خاجی نے اس ملاقات میں کہا کہ ایران نے شام کی عرضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلیٰ کو مضبوط بنانے، شامی گروہوں کے درمیان مذاکرات کی ترغیب اور اس ملک میں امن و استحکام قائم کرنے میں اقوام متحدہ کی کوششوں کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ شام کی حکومت اور عوام گزشتہ 10 برس سے داعش سمیت تمام دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس ملک میں قدر استحکام قائم ہوا ہے اور علاقے کے دیگر ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات بھی بڑے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا موضوع آج کل ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، آپ کی نظر میں کسی بھی ملک میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے دور رس نتائج کے حوالے سے آپ کی نظر کیا ہے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ دنیا کا ہر ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس کو کبھی 5 سالہ، کبھی 10 سالہ، کبھی اس کو طویل دورانیے پہ وہ بناتا ہے اور اس کو سامنے رکھ کے ہی اس کی ملک کے مختلف شعبہ جات کی پالیسیاں آگے بڑھتی ہیں۔
جی،
اور یہ ٹرینڈ ہے، کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے، لیکن بعض تھرڈ ورلڈ میں، اب تیسری دنیا میں، بہرحال ہم بہت ساری چیزوں کی تو یورپی ممالک کی کاپی کرتے ہیں، لیکن بعض چیزوں میں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سٹیٹ کے لیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے مسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم بعض چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک استعماری ذہن بھی بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ سامراجی طاقتیں جو چاہتی ہیں وہ تو تیسری دنیا کے ممالک سے منوا لیتی ہیں، لیکن جس سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے اس پہ وہ بھی نہیں دباؤ ڈالتی ہیں کہ یہ کام کریں۔ خود البتہ دنیا کا ہر ترقی یافتہ ملک جو ہے اپنی ایک باقاعدہ پالیسی رکھتا ہے، اور شاید اسی تناظر میں پاکستان نے بھی بقول پاکستانی حکام کے کہ 74 سال بعد پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک 5 سالہ قومی سلامتی پالیسی تشکیل دی گئی ہے۔
اس عرصے میں کوئی مستقل نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں تھی؟
دیکھیں، اس میں ظاہر ہے بغیر پالیسیز کے تو ملک نہیں چلتا، لیکن اس میں ہر شعبے کی اپنی اپنی پالیسی تھی۔ ایک نیشنل، جسے آپ کہتے ہیں، ایک کنسنسز نہیں تھا کہ ایک بڑی سطح پہ، ایک اوپر کی سطح پہ ایک پالیسی بنے اور وہ پالیسی تمام نیچے کے جتنے ادارے ہیں ان کو کنٹرول کرے۔ البتہ پاکستان کے اپنے معروضی حالات ہیں، یہ کام عملاً تو ہوتا رہا ہے لیکن شاید تھیوری میں نہیں تھا، یعنی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ مثلا، اب وہ ممکن ہے کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی ہو، کہیں پہ اگر سیاستدان مضبوط ہیں تو انہوں نے اپنی کوئی کونسل بنا رکھی ہو، یا جو کسی زمانے میں ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل بنی تھی جس میں فوج بھی شامل تھی، جس میں سیاستدان بھی شامل تھے، جس میں مقننہ اور مجریہ اور عدلیہ سب کو شامل کر کے ایک کونسل بنائی گئی تھی، اس پہ شور شرابہ بھی ہوا کہ اس میں فوج کو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی ایک اپنی ایک مخصوص صورتحال ہے، اور وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا جو اپنا اثر و رسوخ ہے اس کی روشنی میں وہاں پہ یہ کام تو چلتا رہا ہے، لیکن اس کو شاید باقاعدہ پیش نہیں کیا گیا کہ یہ ایک باقاعدہ پالیسی ہے۔ حتیٰ وہاں کی جو اسلام آباد کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس کے اندر تو ہر سال اس پہ مختلف سیمینارز ہوتے رہے ہیں, اور ان سیمینارز کے اندر بہت ساری چیزیں جسے کہتے ہیں نا مرتب کر کے, اب وہ کہاں بھیجی جاتی تھیں, پارلیمنٹ کے اندر بھیجی جاتی تھیں, سینٹ کے اندر یا کسی اور قومی ادارے کے اندر, لیکن یہ ٹرینڈ تھا. لیکن چونکہ عمران خان نے اپنا ایک مشاور جو نیشنل سیکیورٹی کا بنایا معید یوسف, تو وہ ایک تھیوری اور اکیڈمک فیلڈ کا آدمی تھا, لہٰذا انہوں نے شاید اپنا کام دکھا دیا کہ بھائی میں ایک پروفیسر ہوں, میں ایک اس موضوع پہ پڑھانے والا ہوں اور میں اس کو ایک باقاعدہ تھیوری کی صورت میں لا سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ وجہ بنی ہے کہ معید یوسف اس کا باعث بنے. البتہ جو اس سے پہلے بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو ایڈوائزر رہے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پالیسیاں سامنے لائی تھیں لیکن اس کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا نام نہیں دیا گیا, چاہے وہ اس سے پہلے باجوہ صاحب تھے, اس سے پہلے ایک اور لودھی صاحب تھے جو نیشنل سیکیورٹی کے رہے, دونوں البتہ آرمی کے جنرل تھے. تو ان کے جو آج کل انٹرویو سامنے آئے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بنائی تھی لیکن اس کو اس انداز سے اہمیت نہیں دی گئی, اور اس انداز سے پرائم منسٹر نے اس کو ایک باقاعدہ قومی دستاویز اور نیشنل ڈاکومنٹ کے طور پہ پیش نہیں کیا تھا. تو اس لحاظ سے تو یہ 5 سالہ قومی سلامتی کی پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے اپنے تناظر میں ایک حکومت کی نظر میں ایک تاریخی کارنامہ بھی ہے. اب یہ ہے کہ کیا تھیوری سے قومیں بدل جاتی ہیں اور صرف پالیسی بنانے سے ملک میں خوشحالی آ جائے گی, تو یہ خود ایک سوال ہے, اور اسی پہ اس وقت بحث مباحثہ بھی جاری ہے. جو آپ نے اشارہ کیا نا کہ میڈیا کے اندر موضوع ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال ہمارے ممالک جو خاص کر تیسری دنیا کے ممالک ہیں, ہمارے یہاں جو حکومت اور حکمران اور اپوزیشن کا جو تعلق ہے وہ ذاتی انعد اور اس طرح کے وہ پالیسیز کو نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت پیش کر رہی ہے تو ہم نے ہر صورت میں اس کی مخالفت ہی کرنی ہے. تو اس حوالے سے بھی اس پہ بہت زیادہ طنز بھی کیا جا رہا ہے, اور بعض حتیٰ کہ پاکستان کے سابق وزیر اعلیٰ سطح کی شخصیات نے اس کو کہا کہ یہ تو میٹرک کے بچے نے جیسے بیٹھ کے کوئی چیز تیار کی ہو, اس طرح کی اصطلاحیں بھی ان کے لیے اس پالیسی کے بارے میں استعمال کی جا رہی ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کے جو بڑے تھنک ٹینکس ہیں یا بڑے بڑے جرنیل ہیں کہ جو ان فیلڈ میں زیادہ ماضی میں رہے ہیں وہ اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, اور خود ظاہر ہے حکومت تو اپنی طرف سے ظاہر ہے کیبنٹ نے اس کو منظوری دی ہے, لیکن ایک بڑی جس پہ ٹیکنیکل جو اعتراض ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ سے بالا بالا رکھا گیا ہے, یعنی اتنا ایک اہم ایشو ہے اس میں قومی جو نمائندگان ہیں جو عوامی نمائندے ہیں ان کو کچھ بتایا ہی نہیں گیا,
اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو جو ہے دور رکھا گیا.
ہاں اسٹیک ہولڈرز, ویسے تو پاکستان اور اس طرح کے ممالک میں اسٹیک ہولڈرز کچھ اور ہی ہوتے ہیں, لیکن جمہوری حکومتوں میں تو ظاہر جمہوری نمائندے جو ہوتے ہیں جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں, اور پارلیمنٹ ہی جو ہے وہ بالا دست جسے آپ کہتے ہیں وہ ادارہ ہوتا ہے, اور وہیں پہ قانون سازی ہوتی ہے اور وہیں سے پھر سینٹ میں اور پھر, لیکن بہرحال اپوزیشن کی طرف سے
ڈاکٹر وقت بھی ہمارے پاس اس وقت بہت مختصر سا رہ گیا, ایک منٹ کے اندر میں جواب چاہوں گا, کیا اس کے مندرجات بھی جو ہے ابھی تک سامنے آج آئے ہیں؟
دیکھیں اس کے دو, ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو خفیہ ہیں, ظاہر ہے وہ حکومت کے اپنا ایک سیکرٹ اس کا ایک پہلو ہے کہ جس کو سامنے نہیں لانا چاہ رہے, باقی جو داخلی اور خارجی سیکیورٹی اور اہم ریاستی معاملات سے متعلق جو چیزیں اوپن یعنی سامنے آئی ہیں اس میں اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو محور ہے وہ عام شہری کا تحفظ اور معاشی سیکیورٹی ہے, اور قومی مفاہمت کے قیام کے عنوان سے ملک کے معاشی مستقبل کے تحفظ کے عنوان سے بات کی گئی ہے, دفاع اور سرحدی سالمیت کی موضوع کو اس میں زیر بحث لایا گیا ہے, داخلی سیکیورٹی اور بدلتی دنیا میں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس پہ بات کی گئی ہے, شہریوں کے تحفظ کے بارے میں اور غریب اور امیر کے درمیان بڑھتے فرق سے متعلق بھی, حتیٰ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق, آئندہ پانی کی قلت جیسے مسائل اور اس طرح کے موضوعات پہ بحث کی گئی ہے. اور جو دلچسپ بات یہ ہے کہ تین طرح کی یہاں پہ اصطلاحیں اس خود ڈاکومنٹ کے اندر استعمال ہوئی ہیں, انسانی سلامتی, معاشی سلامتی اور روایتی سلامتی. تو یہ تین روایات یعنی روایتی سلامتی, معاشی اور انسانی, یہ جو تین اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اس پہ بھی اس وقت ماہرین کی ایک اچھی خاصی بحث ہے کہ انسانی سلامتی سے یہاں پہ کیا مراد ہے, روایتی سلامتی سے کیا مراد ہے, اور معاشی سلامتی کیا کہنا چاہ رہی ہے. چونکہ جو خود معید یوسف نے جو بات کی ہے اس نے کہا کہ معاشی سلامتی کے نتیجے میں ہی انسانی سلامتی ہوگی اور انسانی سلامتی باعث بنے گی روایتی سلامتی کی. تو روایتی اسلامی خود ایک دفاع کی طرف اس کا اشارہ ہے. تو جو اس کے منتقدین ہیں یا نقد کرنے والے ہیں, اس پہ اعتراض کرنے والے ہیں کہ بات تو وہی ہے پرانی کہ سب کچھ فوج اور دفاع اور اس پہ خرچ کر دیا جائے اور کسی اور کو جو ہے وہ اس میں سے حصہ کم دیا جائے, ایجوکیشن, ہیلتھ, عوامی مسائل, فلاں فلاں. تو یہ ایک بہرحال اس پہ ایک اعتراض چل رہا ہے کہ روایتی سلامتی کے نام پہ, جس کو یہ جیو اسٹریٹجک کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے, کہ اس کے اندر جو ہے وہی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ہی رائے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا. سمن اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن عجم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا العابر الناهي فلا احد. نبينا العابر الناهي فلا احد ابر في قول لا منه ولا نعم. أبر في قول لا منه ولا نعم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به. دعا إلى الله فالمستمسكون به. مستمسكون بحبل غير منفصم. مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 26 دسمبر 13 جمادی الثانی اور 16 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیرہ جمادی الثانی سن 430 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے ایک عظیم مسلمان سائنسداں, ریاضیداں اور ماہر طبیعیات ابن حیثم کا قاہرہ میں انتقال ہوا. وہ سن 354 ہجری قمری میں بصرے میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ وہیں گزارا. پھر وہ اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے مصر چلے گئے. بہت تحقیق کے بعد وہ ایک بڑے ریاضی داں بن گئے. ابن حیثم طبیعیات, طب, فلسفے اور علم نجوم کے بھی استاد تھے. انہوں نے روشنی کے انعکاس کے بارے میں جامع اور وسیع تحقیقات انجام دیں. ابن حیثم نے علم ریاضی میں نئے طریقے ایجاد کیے. اس مسلمان دانشور نے اور جو کارہائے نمایاں انجام دیے ان میں ڈارک روم کے مفصل اصول اور خوردبین کی ایجاد ہے, جس کا استعمال نہ صرف فلمی صنعت میں کیا جاتا ہے بلکہ گیلیلیو اور کیپلر کی ایجادات میں بھی بہت اثر انداز رہی ہے. اس عظیم مسلمان دانشور نے ریاضیات, طب اور علم نجوم کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں. ان کی اہم کتاب المناظر ہے, جس سے یورپی سائنسدانوں نے بھرپور استفادہ کیا ہے. سولہ جنوری سن 1846 عیسوی کو میکسیکو پر امریکہ کے حملے سے دونوں ملکوں کے درمیان 2 سالہ جنگ شروع ہوئی. اس جنگ کے آغاز کے لیے امریکہ کا بہانہ یہ تھا کہ میکسیکو میں امریکی تارکین وطن کو تنگ کیا جاتا ہے, لیکن در حقیقت امریکہ میکسیکو کے کچھ علاقوں, خاص طور پر ریاست ٹیکساس کو اپنی سرزمین میں شامل کرنا چاہتا تھا. اس غیر مساوی جنگ کے اختتام پر امریکہ نے ٹیکساس, کیلیفورنیا, نیواڈا, یوٹا, ایریزونا اور نیو میکسیکو پر قبضہ کر لیا. سولہ جنوری سن 1889 عیسوی کو مصر کے معروف ادیب اور دانشور ڈاکٹر طٰہٰ حسین پیدا ہوئے. طٰہٰ حسین مصر کے مایا ناز محقق تھے. 3 سال کی عمر میں وہ بینائی سے محروم ہو گئے, مگر انہوں نے اپنی بے پناہ ذہانت کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور سن 1918 تک مصر یونیورسٹی اور پھر فرانس کی سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے اپنی علمی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور اسکندریہ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی. ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے متعدد کتابیں بھی تالیف کی ہیں. مصر کے اس عظیم دانشور اور ادیب کی تصانیف میں تاریخ ادبیات عرب اور الایام کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ سولہ جنوری سن 1915 عیسوی کو بر صغیر کے مسلمان رہنما نواب سلیم اللہ خان کی وفات ہوئی۔ ان کا تعلق بنگال کے ایک نواب خاندان سے تھا جو فلاحی کاموں میں دل کھول کر حصہ لینے کے لیے مشہور تھا۔ نواب سلیم اللہ خان سن 1884 میں ڈھاکے میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1901 میں جب ان کے والد نواب احسن اللہ خان کی وفات ہوئی تو وہ ان کے وارث ہوئے۔ نواب سلیم اللہ خان کو مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی ترقی میں خصوصی دلچسپی تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی، جن میں کلکتہ، علی گڑھ، رانچی اور ڈھاکے کے تعلیمی ادارے سر فہرست ہیں، دل کھول کر مدد کی، بلکہ ان کے سیاسی شعور کو پروان چڑھانے میں بھی اہم اور فعال کردار ادا کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام میں نواب سلیم اللہ خان نے بھرپور کردار ادا کیا۔ چھبیس دے سن 1357 ہجری شمسی کو مسلمان ایرانی عوام کی تحریک میں شدت آنے کے بعد شاہ ایران محمد رضا پہلوی نے علاج کے بہانے ایران سے راہ فرار اختیار کی۔ وہ ایسے حالات میں ایران سے فرار ہوا کہ جب ایران کے تمام عوام شاہی نظام کے خاتمے اور اسلامی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شاہ کے فرار سے ایرانی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کو انہوں نے اپنی اہم کامیابی قرار دیا۔ اس سے چند دن پہلے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو پیرس میں تھے، اپنے ایک پیغام میں فرمایا تھا، سلطنت سے کنارہ کشی کے بغیر شاہ کے فرار سے صورتحال میں تبدیلی نہیں آئے گی، پہلوی حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ ضروری ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام کے بعد عظیم الشان جلوس نکالا گیا۔ شاہ کے فرار کے بعد عوام خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور اسلامی انقلاب کی مکمل کامیابی تک اپنے درمیان مکمل اتحاد و یکجہتی کا اعلان کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں، پتہ نوٹ فرما لیں، urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے اخبارات کی شہ سرخیوں اور مختصر تفصیلی خبروں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت۔
عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والی اہم خبریں اور اہم مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں روزنامہ کیہان میں چھپنے والی اس خبر کے۔ ایران کے عزم کی طاقت کا تحفظ ضروری، اخبار لکھتا ہے، کچھ دن قبل رابن رائٹ نے روزنامہ نیو یارکر میں اپنے ایک مقالے میں لکھا تھا کہ مغربی ایشیا میں امریکی افواج کے کمانڈر مکنزی نے مجھ سے کہا ہے کہ عین الاسد پر حملے سے جو سبق ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے میزائل اس کے ایٹمی پروگرام سے زیادہ قریبی خطرہ ہے۔ ایران کے میزائل وہیں لگے جہاں ایرانی چاہتے تھے۔ یہ میزائل مشرق وسطی کے کسی بھی علاقے میں داغے جا سکتے ہیں۔ ان کا نشانہ بہت اچھا ہے۔ امریکہ کے اس مشہور صحافی نے مکنزی کا جو یہ بیان نقل کیا ہے وہ دراصل ایران کی فوجی طاقت کے بارے میں امریکی سوچ کا غماز ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں کی حالیہ رپورٹ میں بھی ایران کی طاقت پر تشویش ظاہر کی گئی تھی۔ اس قسم کی رپورٹوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مشرق وسطی میں اب حالات بدل گئے ہیں۔ یمن اور شام میں امریکہ کو جس چیز نے ایران کے سامنے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا وہ ایران کے ہتھیار نہیں بلکہ ایرانی قوم کا عزم اور ارادہ ہے، اور اس کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ القدس العربی لکھتا ہے، فلسطین کی انتفاضہ تحریک کے شعلے بھڑکنے والے ہیں۔ فلسطین میں انتفاضہ تحریک کو بھڑکانے کا ماحول پوری طرح تیار ہے، اور یہودی سازی، آبادکاری اور قیدی انتفاضہ کی تحریک کی آگ میں گھی کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ غاصب اسرائیلی فوجی اور یہودی آبادکار دسیوں فلسطینی گاؤں میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور ایذا رسانی کا سلسلہ جاری رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضے اور ان کے گھروں کو منہدم کرنے کا ظالمانہ سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی صورتحال بھی ناگفتہ بے ہے۔ عالمی اور فلسطینی تنظیموں کا کہنا ہے کہ دسمبر 2021 تک اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی تعداد 4,650 تک پہنچ گئی، کہ جن میں 200 بچے اور 40 خواتین ہیں۔ اسرائیل کے ان مظالم پر عالمی خاموشی اور کچھ بڑی طاقتوں کی پشت پناہی کے دوران فلسطینی عوام میں فلسطینی انتظامیہ کے خلاف غصہ بڑھ رہا ہے، اور انہیں یہ یقین ہو رہا ہے کہ یہ انتظامیہ قیدیوں اور یہودی بستیوں کے معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جنگ نے قومی سلامتی پالیسی کے تناظر میں لکھا ہے، قومی سلامتی پالیسی کشمیر کے ساتھ کھیل کھیلا گیا۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی پالیسی کے نام پر کشمیر کے ساتھ کھیل کھیلا گیا۔ قومی سلامتی پالیسی بن رہی ہے لیکن پارلیمنٹ بے خبر ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہماری قوم کا مستقبل اندھیرے میں دھکیلا جا رہا ہے۔ سیکورٹی پالیسی کی بنیاد پر کشمیر کے ساتھ کھیل کھیلا گیا۔ بلدیاتی انتخابات کے اگلے مرحلے میں بھی گو نیازی ثابت کر کے دکھانا ہے۔ 5 وزیر خزانہ تبدیل ہوئے مگر اسٹیٹ بینک کے گورنر کو نہیں ہٹا رہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کا گورنر آئی ایم ایف کا ایجنٹ ہے۔ جبکہ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سید نیر بخاری نے کہا کہ ملک کی سلامتی معاشی استحکام سے منسلک ہوتی ہے۔ قومی سلامتی پالیسی جیسے قومی معاملے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی پالیسی کے معاملے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ لینا باعث تشویش ہے۔ روزنامہ انقلاب جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے، یو پی میں سیاسی ہلچل برقرار، لفظی جھڑپوں میں اضافہ۔ یو پی الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہوتے ہی وہاں کی سیاست میں ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ کئی لیڈروں کے پارٹی چھوڑنے سے سکتہ میں آ گئی زعفرانی پارٹی نے جوابی حملے شروع کر دیے ہیں، جبکہ سماجوادی پارٹی بھی مسلسل بی جے پی کو نشانہ بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے یو پی میں سیاسی ہنگامہ خیزی کا سلسلہ جاری ہے اور لفظی جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ ادھر ریاستی وزارت سے استعفی دے کر بھگوا کنبے میں کھلبلی مچانے والے سوامی پرساد موریا، دھرم سنگھ سینی اور دیگر 6 اراکین اسمبلی جمعے کو باقاعدہ سماجوادی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ان میں بی جے پی اتحاد اپنا دل کے ممبر اسمبلی امر سنگھ بھی شامل ہیں۔ ان کے ساتھ تقریباً درجن بھر سابق ممبران اسمبلی اور دیگر اہم لیڈران کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے حامیوں نے سائیکل کی سواری شروع کی۔ موریا، سینی اور دیگر ممبران اسمبلی کو پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے رکنیت دلائی۔ اس موقع پر موریا نے بی جے پی کو نیست و نابود کرنے کا عزم کیا، تو وہیں اکھلیش نے دعویٰ کیا کہ اب سماجوادی پارٹی کی قیادت والے اتحاد کو 400 سیٹیں لانے اور حکومت سازی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سامعین، مہر نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے، بغداد میں سفارتی دفاتر پر حملے، استحکامتی محاذ کو ملزم ٹھہرانے کی سازش۔ گزشتہ جمعے کو بغداد میں امریکی سفارتخانے پر کئی راکٹ داغے گئے، جس پر وسیع پیمانے پر رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ الفتح اتحاد کے سربراہ ہادی عمری نے ان حملوں کی مذمت کی ہے، جبکہ اسائب آل الحق کے سیکرٹری جنرل قیس الخزلی نے بھی کہا ہے کہ یہ حملے حالات کو خراب کرنے کے لیے ہیں۔ عراق کے سابق وزیر اعظم نوری مالکی نے بھی بغداد میں سفارتی مقامات پر حملوں کو فتنہ قرار دیا ہے۔ دراصل حالیہ دنوں میں عراق میں امریکی فوجی کاروانوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور اب امریکی سفارت خانے اور دیگر سفارتی دفاتر پر حملہ کرنے والے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حملے بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جو امریکی فوجی کاروانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ بغداد حکومت سفارتی دفتروں پر حملے کے ذمہ داروں کا پتہ لگانے کے لیے کوئی خاص قدم نہیں اٹھا رہی ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں عوام کو معلومات فراہم کر رہی ہے۔ ان حالات میں یہ شک بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ عراق کی استحکامتی تنظیموں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ایک سازش ہے۔ فرانس 24 نے خبر لگائی ہے، ٹیکساس میں یہودی کنیسہ میں یرغمال بنائے گئے، تمام لوگ رہا، حملہ آور مارا گیا۔ امریکی پولیس نے بتایا کہ ٹیکساس میں یہودی عبادت گاہ میں یرغمال بنائے گئے، تمام لوگوں کو آزاد کرا لیا گیا ہے اور کسی کو گزند نہیں پہنچا، جبکہ حملہ آور پولیس کاروائی میں مارا گیا ہے۔ 10 گھنٹوں تک جاری اس بحران پر صدر بائیڈن اور اسرائیلی حکام نظر رکھے ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق حملہ آور نے پہلے 4 لوگوں کو یرغمال بنایا، جن میں یہودی خاخام بھی شامل تھا، جس کے بعد گھنٹوں مذاکرات جاری رہے۔ تاہم پولیس کی جانب سے یرغمال بنائے جانے کے بحران کے خاتمے سے کچھ دیر قبل عینی شاہدوں نے ساؤنڈ بموں اور فائرنگ کی آوازیں سنی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستان، جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے نشر ہوگا، اور آخر میں ہم پیش کریں گے پروگرام منارے نور۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل سامعین کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح پروگرام بزم دوستاں کا آغاز بہترین دعا سے، صحت و سلامتی کی آرزو، اور اسی طریقے سے زندگی کے اندر ترقی و پیش رفت اور زندگی میں انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہونے کے حوالے سے خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید رکھتے ہیں ذات کریم سے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے۔ نئے عیسویں سال کے حوالے سے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، اور دوست ہمارے بزم دوستاں کے جو ہیں وہ آڈیو پیغامات بھی ارسال کر رہے ہیں، اسی طریقے سے خطوط بھی اس حوالے سے ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ مختصر پیغامات کی تو بات ہی کیا ہے، اکثر سامعین نے سال کے آغاز پر مختصر پیغامات اور مبارکبادی جو ہیں وہ اسٹیکر ہمارے لیے روانہ کیے۔ ہم ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب محبتیں سامعین بکھیرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور نئے سال کا آغاز رب العزت کی بارگاہ میں دعا سے کیا جاتا ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے عرش تک اپنی بات کو پہنچا دیتا ہے، لہٰذا دعا سے انسان کو غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ جب نئے سال کے آغاز کی ساعتیں ہوں، گھڑیاں ہوں، اس دوران انسان کی زبان سے کلمات جو جاری ہوں وہ شکر پروردگار کے ہوں، اور اسی طریقے سے اس کے دل سے جو بات نکل رہی ہو وہ محبتوں کے پیغام کی بات ہو، اور پورے سال انسان کو اسی دائرے میں، یعنی محبت، امن، دوستی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر شخص اگر اپنے اپنے انداز میں انفرادی طور پر محبت کا، اخوت کا، اور اسی طریقے سے پیار کا پیغام پھیلائے تو یقیناً معاشرے جو ہیں وہ ایسی سمت کی جانب رواں دواں ہوں گے جہاں پر کوئی غم کسی کو نہ ہوگا، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کی چھاؤں میں زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ تمام سامعین خیریت سے ہوں گے، اور خاص طور پر کرونا کے ان ایام میں کہ جب جو ہے وہ خبردار بھی کیا جا رہا ہے نئی لہر کے حوالے سے، ہمیں اپنا بہت بہت خیال رکھنا چاہیے صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی جو کوتاہی ہے وہ بڑے حادثے پر منتج ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں اپنا اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں۔ جی بہن مریم زہرا۔
حسین تقوی، نئے عیسوی سال 2022 کی آمد کے موقع پر ہمارے بہت سے سامعین نے مبارکبادی پیغامات ارسال کیے ہیں، جبکہ کچھ دوستوں نے نئے سال کی مناسبت سے آڈیو پیغامات بھی ارسال کیے ہیں جو ہم پروگراموں میں شامل کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نئے سال کی مناسبت سے یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر پنجاب کے سینئر عہدیدار اور رکن جناب رانا شمشاد صاحب نے، تو پیش خدمت ہے نئے سال کی مناسبت سے ان کا یہ آڈیو پیغام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا اپنا رانا شمشاد ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر پاکستان سے۔ ریڈیو تہران کی مکمل ٹیم کو، حسین تقوی بھائی، مریم زہرا بہن اور حسین اختر بھائی کو نئے سال 2022 کی مبارکباد قبول ہو، اس دعا کے ساتھ کہ یہ سال ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور ہم سب میں محبت، بھائی چارہ اور یگانگت پیدا کرے اور خوشیوں کا باعث بنے۔ جس طرح ریڈیو تہران نے ہمارے لیے 2021 میں خوبصورت پروگرام پیش کیے، امید کرتا ہوں کہ اسی طرح 2022 میں بھی ہمارے لیے خوبصورت سے خوبصورت ترین پروگرام پیش کیے جائیں گے۔
السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفور کیسر، ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان۔ میری طرف سے حسین تقوی بھائی، ہاشم علی، ناہید انوری، مریم زہرا، سب کو نیا سال مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا سال سب کی زندگیوں میں بہاریں لے کر آئے۔ اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ خوشیاں اور کچھ آنسو دے کر ٹال گیا، جیون کا ایک اور سنہرا سال گیا، تو اللہ کرے اس سے آنے والے سال میں، بلکہ جو آ چکا ہے سال، اس میں خاص کر کرونا بیماری کا ختم ہو اور ہم سب جتنے بھی ساتھی ہیں کرونا سے محفوظ رہیں اور یہ دکھ کی گھڑیاں ختم ہو جائیں اور سکھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ تو 2 جنوری 2022 کا پروگرام ستلج ریڈیو لسنر کلب کے سبھی ساتھیوں نے مل کر سنا، اور اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ آج انعامی مقابلے کا جو ہے وہ نتیجہ بولا گیا، اور اس میں ہمارے کلب ستلج ریڈیو لسنر کلب کے رانا شمشاد نے انعام حاصل کیا، تو ہم نے اسی وقت ان کو مبارکباد بھی دی، سب نے اکٹھے مٹھائی بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، اور بہت ہی اچھا لگا۔ تو ایک بار پھر نیا سال مبارک ہو۔
میں ہوں آپ کا بھائی امجد خان، صدر بہاون نگر ریڈیو لسنر کلب بہاون نگر پاکستان سے۔ میری طرف سے ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو نئے سال کی بہت بہت مبارک، اور امید کرتا ہوں کہ اس سال بھی پروگرام بہت اچھے اور زبردست ہوں گے۔
میں ہوں پرنس افضل شاہین، اور میرے تعلق ستلج ریڈیو لسنرز اینڈ رائٹرز کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان سے ہے۔ پاکستان اور ایران دوستی پہلے دن سے ہی ایک مثالی دوستی ہے، اور روز بروز اس دوستی میں پختگی آ رہی ہے۔ پاکستان کو ایران کی دوستی پر ناز ہے۔ میری طرف سے، ستلج لسنر کلب کی پوری ٹیم کی طرف سے، پاکستانی عوام کی طرف سے، ریڈیو تہران ایران کی پوری ٹیم کو نیا سال 2022 بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے پاکستانی اور ایرانی قوم دن دونی رات چوگنی ترقی کرے۔ آمین ثم آمین۔ تیرے دل میں ٹھکانہ مانگتے ہیں پرندے، آشیانہ مانگتے ہیں، کبھی وہ سیر پر جب ساتھ نکلے تو ہم موسم سہانا مانگتے ہیں۔
شہر وفا، محبتوں کے شہر بہاول نگر سے، میں ہوں محمد حفیظ انجم۔ ریڈیو تہران کو 2022 بہت بہت مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام اور ایران کی عوام کو یہ سال 2022 اچھے طریقے سے گزرے۔ آمین ثم آمین۔
پاک ایران دوستی
زندہ باد۔
جی جناب رانا شمشاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نئے عیسوی سال کی مناسبت سے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، جبکہ کچھ ہی ہفتے قبل آپ کا پروگراموں کے حوالے سے بھی آڈیو پیغام ہمیں موصول ہوا تھا اور وہ ہم نے نشر کیا تھا۔ لہٰذا چونکہ یہ نئے سال کا آڈیو پیغام تھا اور ہم اس میں تاخیر بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے رانا شمشاد صاحب کا یہ آڈیو پیغام جو ہے وہ ہم نشر کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر جو ہے وہ سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم جو آڈیو پیغام سامعین کے موصول ہوتے ہیں وہ نہایت ہی محبت اور پیار کے ساتھ جو ہے وہ نشر کرتے ہیں اور تمام سامعین کے لیے یہ آپشن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے کہ وہ ہمارے لیے آڈیو پیغام ارسال کریں، ہم ان کے آڈیو پیغام کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آڈیو پیغام کم سے کم جو ہے وہ 2 منٹ کا ہو، تاکہ گفتگو میں بھی جو ہے وہ مزہ آئے اور ہمیں جواب دینے میں بھی جو ہے وہ اچھا لگے۔ جناب رانا شمشاد صاحب اپنے خاص اور مخصوص انداز میں جس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں وہ قابل ستائش ہے، اور اپنے پیغام میں جناب رانا شمشاد صاحب نے نئے عیسویں سال کی مبارکباد پیش کی، ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کیا اور ریڈیو کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہم رانا شمشاد صاحب اور ستلوج ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے ممنون و مشکور ہیں کہ وہ ہمیشہ ریڈیو کے شانہ بشانہ جو ہے وہ رہتے ہیں اور ریڈیو کی ترویج و اشاعت، خاص طور پر ریڈیو تہران کے حوالے سے جو ہے ان کی سرگرمیاں قابل ستائش ہیں۔ سنڈے میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ریڈیو تہران کا ذکر کیا جاتا ہے، پروگراموں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور ستلوج ریڈیو لسنرز کلب کے جو اراکین ہیں وہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں اور ہفتے میں ایک بار بیٹھ کر جو ہے وہ ریڈیو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب عبدالغفور قیصر صاحب کے ہم مشکور ہیں، ابن بھاول صاحب کے مشکور ہیں، دیگر تمام اراکین کے مشکور و ممنون ہیں کہ جو ہے ہمیں ہمیشہ جو ہے محبتوں بھرے پیغامات ارسال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب رانا شمشاد صاحب کہ آپ نے نئے عیسویں سال کی مناسبت سے ہمیں یہ آڈیو پیغام ارسال کیا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے مہر عبدالستار سلفی القادری صاحب نے۔ السلام علیکم کے بعد وہ لکھتے ہیں، میری طرف سے اور پوری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی جانب سے نیا عیسوی سال 2022 بہت بہت مبارک ہو۔ تسلیمات و آداب کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ ریڈیو تہران کی اردو نشریات سے مستفید ہونے کا سلسلہ 27 سال پہلے شروع ہوا تھا، جو تاحال دم تحریر جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تاحیات جاری رہے گا۔ ریڈیو تہران کی وساطت سے ہم علمی، اخلاقی اور روحانی طور پر بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ یقینی طور پر اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہی آپ کا اور ریڈیو تہران کا طرح امتیاز ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں اسلام کی اور حقانیت کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں گروپ میں دوستوں کی شمولیت ہوئی، میری طرف سے اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی جانب سے انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے ہمارے اس سامعین کے گلستان میں مزید خوشگواری آئے گی۔ پورے عملے کو سلام عقیدت، امید ہے کہ محبتوں کا سفر اسی طرح جاری رہے گا۔ والسلام، دعا گو مہر عبدالستار سلفی، جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن، ننکانہ صاحب۔
جی جناب مہر عبدالستار سلفی القادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح نہایت ہی محبت بھرا خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ جب بھی آپ قلم اٹھاتے ہیں تو ریڈیو تہران کے لیے الفاظوں کا وہ گلدستہ ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں کہ جس کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے، اور آپ کے خطوط جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رہنما کا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ 27 سال سے آپ ریڈیو تہران کی نشریات سن رہے ہیں، جس میں ریڈیو زاہدان کی نشریات بھی شامل ہے، اور ہمیشہ محبتوں کے پیغام کو آپ نے عام کیا ہے اور دقت نظر کے ساتھ ریڈیو کے پروگرام سنتے ہیں، اور جہاں پر تنقید کرنی ہوتی ہے وہاں پر تنقید بھی کرتے ہیں، اور جہاں پر اپنی بات آپ کو کہنی ہوتی ہے وہاں پر آپ اپنی بات بھی کہتے ہیں، اور ہم آپ کے خط کو نہایت ہی کشادہ دلی کے ساتھ جو ہے وہ ریڈیو سے نشر کرتے ہیں، اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی سامع تو ہے جو اس طریقے سے ہم سے مخاطب ہوتا ہے محبت بھرے لہجے میں، اور بالکل اپنوں کی طرح سے ہمیں خط لکھتا ہے۔ ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور جو آپ نے بات کہی کہ طرہ امتیاز ہے حق و حقیقت ریڈیو تہران کی، تو آپ یہ یقین کیجئے کہ ہمارا مقصد و ہدف صرف ایک ہے کہ معاشرے کے اندر امن کا پیغام جو ہے وہ عام ہو، اور ہم محبتوں کو بکھیریں، نفرتوں کو ختم کریں، اور امن و آشتی کے ماحول کو دنیا بھر میں برقرار کریں۔ ہمارے سماجی، اخلاقی، اسلامی، قرآنی پروگراموں سے بھی یقینی طور پر آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا، کبھی بھی ہم نے جو ہے وہ پیار اور محبت سے ہٹ کر کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، اور یہی چیز ریڈیو تہران کے لیے باعث افتخار ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ امید ہے محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، اور ہم بھی آپ کو انعامی مقابلے میں کامیاب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس بات پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیلڈ ملنے کے بعد آپ نے اطلاع دی اور یہ بتایا کہ ان کو انعام موصول ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے الیاس محسنی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نیا عیسوی سال بہت بہت مبارک ہو۔ گزشتہ سال ریڈیو تہران نے بہترین پروگرام پیش کرنے کی اپنی روایت کو برقرار رکھا اور ایک سے بہتر ایک پروگرام پیش کیے۔ اچھے اور معیاری پروگرام پیش کرنے پر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سال 2021 میں ریڈیو تہران کے سینئر ممبر جناب ساجد رضوی کے انتقال نے دلوں کو رنجیدہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ نہایت ہی خوش اخلاق اور اچھے انسان تھے۔ ہمیشہ ریڈیو کے ذریعے انہوں نے محبتیں بکھیری ہیں اور محبت کے پیغام کو عام کیا ہے۔ ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی پر ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی۔ پروگرام بزم دوستہ میں آپ نہایت محبت سے سامعین کے خطوط اور پیغامات کا جواب دیتے ہیں جو قابل قدر ہیں۔ دیگر کسی ریڈیو اسٹیشن پر ہمیں اس طرح کی گفتگو سننے کو نہیں ملتی۔ 2022 کے آغاز میں شہید محض استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادت کی برسی بھی تھی۔ ریڈیو تہران نے اس مناسبت سے بہترین پروگرام پیش کیے۔ اس کے علاوہ ایام فاطمیہ میں بھی ریڈیو تہران نے نہایت ہی غم انگیز پروگرام پیش کیے۔ ویسے ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام ہمیں بہت پسند ہیں۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔
جی جناب الیاس محسنی صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، نئے عیسوی سال کی مبارکباد پیش کی، اور 2021 میں ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کو آپ نے پسند کیا، اور ریڈیو تہران کی معیاری پروگراموں اور مستقل جو ریڈیو تہران کی ایک روایت رہی ہے اچھے پروگرام پیش کرنے کے حوالے سے، اس پر آپ نے مبارکباد پیش کی ہے۔ 2021 میں ہمارے سینئر ساتھی جناب ساجد رضوی کے انتقال کے حوالے سے بھی آپ نے تعزیت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو آپ نے کلمات ان کے لیے تحریر کیے ہیں واقعاً وہ اسی کے مصداق تھے، اور خوش اخلاقی، اچھے انسان ہونے، اور ہمیشہ مسکراہٹیں بکھیرنے والے انسان تھے، اور ہمیشہ محبتوں کا پیغام انہوں نے عام کیا ہے۔ ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی پر ان کی کمی یقینی طور پر ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے 2022 کے آغاز میں شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادت کی برسی کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگراموں پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ویسے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ شخصیتیں خود اتنی عظیم ہیں کہ ان کے متعلق جو ہے وہ بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور یہ معنوی شخصیات جو شہادت کے بعد بھی دنیا کے افق پر جو ہے وہ جگمگا رہی ہیں، اور دنیا کے گوش و کنار میں ان کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایام فاطمیہ میں ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگراموں کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی رہتی ہے کہ ہم ریڈیو کے حوالے سے اچھے پروگرام سامعین کے لیے پیش کریں، اور ہم اپنی اسی روایت پر قائم و دائم ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. سامعین آئیے فارسی سیکھیے. اس پروگرام میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ضمائر کی قسمیں بتائی تھیں اور خصوصیت کے ساتھ ضمیر متصل کا تذکرہ کیا تھا. آج ہم ضمیر منفصل کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. امید ہے کہ گزشتہ سبق کی طرح آج کا سبق بھی آپ لوگ اچھی طرح سے نوٹ کریں گے اور تمرین کر کے اپنی فارسی کو بہتر بنائیں گے. سامعین اس سے قبل کہ آپ کو ضمیر منفصل سے آگاہ کریں، ایک بار پھر گزشتہ سبق پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالتے ہیں. جی ضمیر متصل یعنی وہ ضمیر جو لفظ کے ساتھ ملی ہو، جیسے
لباسات.
لباست یعنی تیرا لباس.
لباسم.
لباسم میرا لباس.
لباسش.
لباسش اس کا لباس. سامن لباس کے آخر میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ضمیر کے لیے ہم نے تے، میم اور شین لگایا ہے. اور اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں اور اس کا استعمال فارسی میں کس طرح سے کیا جاتا ہے. ضمیر منفصل جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. لفظ کے ساتھ اس کا فاصلہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے، لہذا ضمیر متصل کے مقابل قرار پاتی ہے اور اسی لیے اسے ضمیر منفصل کے نام سے پکارا جاتا ہے. گزشتہ سباق میں ضمائر کی سادہ بحث میں ہم ضمائر منفصل کا ذکر اگرچہ کر چکے ہیں، لیکن منفصل کی قید کے ساتھ ان کا تذکرہ آپ کے لیے یقیناً ایک بار پھر مفید واقع ہوگا. آئیے بالترتیب ضمیر منفصل کی اقسام سے آپ کو ہم واقف کراتے ہیں.
من.
من یعنی میں.
تھو.
تھو فارسی میں تھو کہتے ہیں، ہم اردو میں تو کر کر مخاطب کرتے ہیں، اس کے معنی تو کے لیے ہی ہیں.
او.
وہ. او.
ما.
ما ہم.
شما.
شما یہ محترمانہ یا ادب کے انداز میں اگر کہا جائے تو اس کے معنی آپ کے لیے لیے جاتے ہیں، اور اگر دوستانہ انداز میں کہا جائے تو یہ معنی دیتا ہے تم کے، یعنی شما تم یا آپ.
ایشان.
ایشان یہ ضمیر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے اور بطور جمع استعمال کی گئی ہے یہاں. ایشان. جی اگلا کیا ہے؟
این.
یہ بھی اس میں اشارہ ہے یا ضمیر ہے، ضمیر منفصل جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ.
آن.
آن وہ.
انہا
یہ بھی ضمیر ہے اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے یہاں. انہا یعنی یہ لوگ یا یہ چیزیں جو بھی ہو.
آنہا
یہ ضمیر غائب ہے، ضمیر منفصل کی بحث ہماری ہے. آنہا یعنی غائب افراد کے لیے بولی جاتی ہے. جی سامعین ضمیر کی بحث کو اب ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اب آپ کو ہم اعداد و شمار یا اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی سے آشنا کرا رہے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ اردو میں اعداد و شمار کے لیے ایک، دو، تین یا پہلا، دوسرا اور تیسرا جیسے لفظ وضع کیے گئے ہیں، جبکہ فارسی میں اس کے لیے ایک، دو، سے. راہل آپ پڑھیں اسے.
ایک، دو، سے.
جی یہ گنتی کے ابتدائی اعداد ہیں، اور جب ان کو ہم اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی میں استعمال کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے
اول، دوم، سوم.
جی ان کا استعمال اول، دوم و سوم کی طرح ہوتا ہے، اور اس تمہید کے بعد اب آپ کاغذ قلم سنبھال لیجئے اور نوٹ کیجئے. جی تو بھائی یہ ایک سے دس تک کی فارسی گنتی سنتے ہیں اور اس کے بعد اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی کا ذکر ہوگا.
ایک.
ایک. ایک.
دو.
دو. جی ہاں اردو میں بھی دو ہی کہا جاتا ہے.
سے.
سے. تین.
چہار.
چہار چار
پنج
پنج پانچ
شش
شش چھ کے لیے وضع کیا گیا لفظ
ہفت
ہفت سات
ہشت
ہشت آٹھ
نوح
نوح نو جی ہاں اس کو اردو میں واو کے ساتھ کہا جاتا ہے جبکہ فارسی میں یہ چھوٹی ہے کے ساتھ بولا جاتا ہے
دہ
دہ یعنی دس اور اب آئیے اعداد وصفی یا اعداد ترتیبی پر نظر ڈالتے ہیں ایک سے دس تک یہ اعداد فارسی میں اس طرح سے بولے جاتے ہیں
اول
اول پہلا
دوم
دوم دوسرا
سوم
سوم تیسرا
چہارم
چہارم چوتھا
پنجم
پنجم پانچواں
ششم
ششم چھٹا
ہفتم
ہفتم ساتواں
نہم
نہم نواں
دہم
دہم دسواں سامعین گنتی یا عدد کو اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی میں تبدیل کرنے کے لیے ایک فارمولہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ فارسی عدد کے بعد میم کا اضافہ کر دیں یا میم لگا دینے سے عدد جو ہے وہ درجے میں یا اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے یک سے یکم دو سے دوم سے سیوم چہار سے چہارم پنج سے پنجم شش سے ششم ہفت سے ہفتم نوح سے نہم اور دہ سے دہم میرے خیال میں اس تفصیل کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے
خدا نگہدار
منارہ نور
آپ عزیز سامعین خدمت میں سلام عرض ہے سامعین پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا سامعین گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے طلبہ کو موعظہ و نصیحت علماء دین خاص طور پر مراجع تقلید کے احترام نیز تہذیب و تزکیہ نفس اور علم کے حصول کے بارے میں عرائض پیش کیں آئندہ چند پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علمی کے دور اور خاص طور پر آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی مرجعیت کے دور میں آپ کے طرز عمل اور حسن سلوک سے متعارف کرائیں اس دور میں قم کے حوض علمیہ کے زعیم و سرپرست کی حیثیت سے آیت اللہ بروجردی کی موجودگی اور علماء اور عوام کے درمیان آپ کی مرجعیت کے بارے میں اتفاق رائے ہونے کے باعث امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ باوجودے کی بے پناہ علم و فضل سے مالا مال تھے پھر بھی آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے بہت زیادہ احترام کے قائل تھے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے تعلق سے آپ کا حسن سلوک دینی طلبہ کے درمیان زبان زد تھا آپ کے اس حسن سلوک کے مختلف پہلوؤں سے مزید آشنا ہونے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا سامن آیت اللہ بروجردی شیعوں کے ایک عظیم عالم آخند خراسانی کے شاگرد تھے کہ جو حوض علم قم کے بانی شیخ عبد الکریم حائری یزدی کی وفات کے چند سال بعد تین مراجع اعظام حجت کوہ کمرئی خنساری اور صدر کی دعوت پر قم تشریف لائے اور حوض علم قم کی زعامت کی ذمہ داری سنبھالی آپ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کے انتقال کے بعد شیعوں کے اہم ترین مرجع تھے اور 1330 ہجری شمسی کے عشرے میں شیعوں کے سب سے عظیم مرجع شمار ہوتے تھے۔ آیت اللہ بروجردی نے حوض علم قم کی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اور آپ کی زعامت کے دور میں طلاب علوم دینی کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ آپ تقریب مذاہب اسلامی کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشاں رہے اور اس مہم کو عملی جامہ پہنانے کے مقصد سے دار التقریب میں رکنیت کے لیے اپنا ایک نمائندہ مصر روانہ کیا۔ اہل سنت کے درمیان فقہ شیعہ کو سرکاری طور پر تسلیم کیے جانے سے متعلق شیخ شلتوت کا معروف فتویٰ آیت اللہ بروجردی کی ہی سرگرمیوں اور کوششوں کا نتیجہ تھا۔ ایران کے مختلف علاقوں اور ایران سے باہر ملکوں میں مبلغین کو بھیجنا، علمی و مذہبی مراکز کا قیام، ایران اور دیگر ملکوں میں مسجدوں اور مدرسوں کی تعمیر، ایران کے پرائمری اسکول میں دینی تعلیم کو شامل کرنے کی درخواست آپ کے جملہ اہم ترین دینی و اجتماعی اقدامات تھے۔ حوض علم قم میں آیت اللہ بروجردی کی موجودگی اس حوضے کی رونق اور ترقی میں اہم کردار کی حامل تھی، اور آیت اللہ بروجردی کو قم آنے کی دعوت دینے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار بھی بہت نمایاں تھا۔ آیت اللہ سید حسین بدلہ آیت اللہ بروجردی کے قم آنے میں امام خمینی کی کوششوں کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جن ایام میں آیت اللہ بروجردی مریض ہو گئے تھے اور وہ بروجرد شہر سے شہر رائے آئے ہوئے تھے اور اسپتال میں زیر علاج تھے، ان ایام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بارہا ان کی عیادت کو تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ قم میں مستقل رہائش کے لیے آپ قم تشریف لائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا، آغائے بروجردی کے قم آنے سے حوض علمیہ کے متعدد مراجع کے درمیان پائے جانے والے جزوی اختلاف اور ان کے طرفداروں درمیان جو اختلافات ہیں ان سے حوضہ نجات پا جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حجت الاسلام احمد خمینی نے بھی آیت اللہ بروجردی کو قم لانے میں اپنے پدر بزرگوار کے کردار کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ حیری کی وفات کے بعد حوض علمیہ کی علمی حیات کے لیے جس مسئلے کو آپ بہت زیادہ ضروری اور بنیادی قرار دیتے تھے وہ قم میں آیت اللہ بروجردی کی موجودگی تھی کہ جو علمی و اخلاقی فضائل کے اعتبار سے پہلے درجے کے علماء میں شمار ہوتے تھے، اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ نے قم میں آپ کی رہائش کے لیے بہت زیادہ کوششیں انجام دیں، اور جب مرحوم آیت اللہ بروجردی سرجری کے لیے شہر رائے کے فیروز آبادی ہاسپٹل آئے تو میری ماں کے بقول امام رحمۃ اللہ علیہ کبھی 50 سے 60 خطوط پورے ملک کے علماء کے نام تحریر کرتے تھے تاکہ یہ حضرات آیت اللہ بروجردی سے قم آنے کے لیے اصرار کریں، اور آخرکار علماء کرام اور خاص طور پر امام رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تر کاوشوں کے نتیجے میں مرحوم آیت اللہ بروجردی قم میں رہائش کے لیے راضی ہو گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اسی سبب سے ان کے دروس میں شرکت کرتے تھے، جبکہ امام رحمۃ اللہ علیہ خود بھی علمی لحاظ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے اور ان کے کلاس بھی طلبہ سے بھرے ہوتے تھے۔ آیت اللہ محمد وائز زادہ خراسانی اس سلسلے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو درس دینے کے بعد اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ بروجردی کے درس میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے، جبکہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے درس فقہ و اصول میں خود 400-500 طلبہ شرکت کرتے تھے۔ آیت اللہ بروجردی کے دروس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت کا اہم مقصد اس عظیم عالم کی تعظیم و تکریم تھا۔ آیت اللہ شہید شیخ فضل اللہ محلاتی اس سلسلے میں نقل کرتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی آیت اللہ بروجردی کے درس میں شرکت کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ بروجردی کے کلاسوں میں امام رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت آیت اللہ بروجردی کے دروس سے استفادے سے زیادہ ان کا احترام بجا لانے کے مقصد سے تھی۔ حجت الاسلام علی پناہ اشتہاردی بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے آیت اللہ بروجردی کے احترام کے سلسلے میں کہتے ہیں، امام برسوں تک آیت اللہ بروجردی کے درس فقہ و اصول میں شرکت کرتے تھے اور دیگر طلبہ سے کہیں زیادہ ان کا احترام کرتے تھے۔ کبھی کبھی آیت اللہ بروجردی جب پیدل گھر جاتے تھے تو امام رحمۃ اللہ علیہ بھی آیت اللہ بروجردی کے ہمراہ ان کے گھر تک جاتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کو قم لانے کے لیے امام خمینی کا ایک مقصد ایران پر حکمراں سیاسی استبداد کے مقابلے میں علماء دین کو تقویت پہنچانا تھا۔ امام خمینی کے نقطۂ نگاہ سے آیت اللہ بروجردی جس بلند و بالا علمی منزلت کے حامل تھے اس کی بنیاد پر وہ عوام پر ظالم شاہ حکومت کے ظلم و ستم میں کمی لا سکتے اور علماء کے کردار کو ایران پر حکمراں ظالم سیاسی نظام کے مقابلے میں مستحکم کر سکتے تھے۔ آیت اللہ شہید شیخ فضل اللہ محلاتی سلسلے میں کہتے ہیں، آیت اللہ برجردی کی وفات کے بعد ہم ایک ہفتے تک امام زادہ قاسم میں امام کی خدمت میں تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے آیت اللہ برجردی سے بہت اصرار کیا کہ وہ قم تشریف لائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آنے سے قبل آیت اللہ خنساری، آیت اللہ حجت اور آیت اللہ صدر جیسی دو تین شخصیات تھیں، لیکن ان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جسے روحانیت کے لیے طاقت شمار کیا جا سکے۔ تاہم آیت اللہ برجردی جیسی جامع اور معنی شخصیت کوئی نہیں تھی، کیونکہ آپ میں وہ جذبہ اور حوصلہ پایا جاتا تھا کہ جس کے باعث آپ اس وقت کے حکمرانوں پر حکومت کر سکتے تھے۔ ایک دن بختیار وہاں آیا تھا اور علماء بھی ایک صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بختیار ایک اونچی جگہ پر بیٹھا تھا اور اپنے پیر پھیلائے ہوئے تھا۔ مرحوم آیت اللہ برجردی نے اس سے فرمایا، علماء کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھو۔ یہ جذبہ دیگر علماء میں اس صورت میں نہیں پایا جاتا تھا، اور کیونکہ یہ جذبہ آیت اللہ برجردی میں پایا جاتا تھا اس لیے میں نے اصرار کیا کہ وہ اپنی طاقت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اسلامی حکومت تشکیل پا سکے اور ظالم شاہی حکومت کو سرکوب یا کم از کم اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے زعامت کے زمانے میں ہی یہ بات گردش کر رہی تھی کہ آیت اللہ برجردی جس جذبے کے مالک ہیں اس کے سبب وہ سیاسی نظام کے مقابلے میں خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ حجت الاسلام مسیح برجردی اس سلسلے میں کہتے ہیں، آیت اللہ سلطانی کہا کرتے تھے کہ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کی مرجعیت کے زمانے میں آیت اللہ برجردی برجرد میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی امام خمینی مجھ سے آقائے برجردی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں، کس طرح کی شخصیت ہیں۔ میں نے امام سے کہا، مرحوم آقائے برجردی حکومتی اہلکاروں کی بات پر کان نہیں دھرتے ہیں اور خود مختار ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے کہتے تھے، بارک اللہ، ملا کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عزیز سامعین، اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں ہم آیت اللہ برجردی کی زعامت کے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی پالیسی اور روش کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔